الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الدافع جيشات الأباطيل والدامغ سولات الأضاليل العبد المؤيد والمنصور المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله وأهل بيته وعترته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر اللهم أجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون سورة أنبياء قرآن کریم کا 21واں سورہ اس کی ایک آیت کی تلاوت کی گئی ہے اور یہ وہ آیت ہے کہ جسے آپ نے شاید میری بہت ساری ان مجالس میں بھی سنا ہو جو کیسٹ کے ذریعے یا انٹرنیٹ کے ذریعے آپ تک پہنچی اس لیے کہ قرآن کی اس آیت کو میں اکثر سرنامہ ایک کلام قرار دے کر اس کے حوالے سے جو بھی میرا موضوع ہے اس پہ بات کرتا ہوں کیونکہ قرآن کا یہ وہ پیغام ہے جسے مسلسل ذہن میں تازہ رہنا چاہیے جو ہماری بہت ساری کردار کی خرابیاں ہیں اس کی ایک بڑی وجہ یا اس کا ایک ون آف دا مین ریزن وہ یہی ہے کہ ہم اس میسج یا پیغام کو بھلا دیتے ہیں جو ان شارٹ ابھی آپ نے سورہ یاسین کے آخر میں بھی سنا یعنی میں اپنے اس جملے کو ذرا سا بدل دوں یہ جملہ میں نے ابھی عرض کیا کہ میں اپنی اکثر مجالس کا عنوان اس آیت کو بناتا ہوں چاہے مجلس کا ٹاپک کچھ ہی کیوں نہ ہو کیونکہ جو بھی ٹاپک ہو حجاب میوزک رزق حلال و حرام شراب رشوت نجاست ادائیگی نماز پابندی شریعت واجبات و حرام کا خیال کرنا وہ سب اسی وقت ممکن ہے یا کم از کم میجورٹی کے لیے اسی وقت ممکن ہے کہ جب یہ والا پیغام تازہ رہے اور یہ جو میرا طریقہ ہے یہ وہی قرآن کے طریقے کے اوپر چلتا ہوں کہ قرآن بھی اس پیغام کو مسلسل مختلف آیتوں کے ذریعے سے یاد دلا رہا اور وہ یہ بہت ہی مختصر بہت ہی شارٹ وہ یہ کہ تمہیں اس دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ تم کو یہاں رہنا یہ فقط ایک کمرہ امتحان ہے ایک ایگزامینیشن ہال ہے جہاں تمہیں بٹھایا گیا یہاں پر تم اپنا ایک امتحان کا پرچہ حل کر رہے اور جو اس کا رزلٹ ہوگا اسی کے دار و مدار ہے تمہاری ہمیشہ کی اصلی زندگی کا ہماری اصلی زندگی ہماری ریئل لائف ہماری اوریجنل لائف یہ نہیں ہے وہ پیغام ہے جو قرآن مختلف انداز سے دہرایا اور اگر یہ آدمی کو یاد رہے تو جب کبھی اس کے قدم کسی حرام اور گناہ کی جانب بڑھیں اور اس کو یاد آ جائے جس طرح کمرہ امتحان میں اگر 3 گھنٹے کا پرچہ وہاں پہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے ویسٹ کرنے کا گپ شپ میں لگ گئے نیند آ گئی تھوڑی دیر سو گئے کچھ دیر ریلیکس ہو گئے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یا امتحان میں ناکامی ہے یا نمبر کی خرابی ہے یا ڈویژن اور گریڈ کا کم ہو جانا لیکن یہ پیغام یا میسج جو قرآن نے بار بار ہمارے سامنے پیش کیا اسے اپنی پیک پر پہنچا دیا سورہ انبیاء کی اس آیت کے ذریعے سے قرآن کریم کا کون سا ایسا پارا جس کے اندر یہ پیغام کسی نہ کسی انداز سے ریپیٹ نہ کیا گیا مگر سورہ انبیاء کی یہ وہ آیت کہ جس کے ذریعے سے ایک مرتبہ خدا نے گویا ایک آخری بات کہہ دی, ایک فائنل ورڈنگ آ گئی اللہ کی طرف کہ اب بھی اگر کسی کو یقین نہیں آ رہا کہ اس دنیا میں نہیں رہنا ہے دوسری دنیا میں رہنا, اب بھی اگر کسی کو یقین نہیں آ رہا تو پھر اس سے بات کرنا بیکار ہے. سرکلوز وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد, اس آیت میں ڈائریکٹ ایڈریس کیا جا رہا ہے پیغمبر اسلام کو, میسج دیا جا رہا ہے ہم سب کو, اے رسول تم سے پہلے بھی ہم نے کبھی کسی انسان کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی, آپ ان مت, اے رسول جب ہم تمہیں بھی موت کی منزل سے گزاریں گے اور ایک دن تمہیں بھی مرنا ہوگا, فہم الخالدون, تو کیا کوئی اور انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا؟ اگر ہماری اصلی زندگی یہی دنیا ہوتی تو قرآن نے کہا ہے حبیب سب سے پہلے ہم تمہیں یہاں پہ زندگی عطا کرتے, جب تمہیں بھی موت کی منزل سے گزرنا ہے تو اور کون یہ سوچ سکتا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا؟ ذہن سے یہ خیال ہی نکال پھینکو کہ کبھی کوئی ایسا طریقہ بن جائے, میڈیکل سائنس اتنی ترقی کر لے, جینیٹکس کی سائنس اتنی آگے بڑھ جائے کہ ہم یہ سوچ لیں کہ ہمیں کبھی نہیں مرنا, نہیں, امپاسبل, ناممکن, اپا ان متا فہم الخالدون, جب تمہیں مرنا ہے تو دوسرا کون زندہ رہ سکتا؟ اردو شاعری قرآن کی یہی آیت وہ مشہور مصرع بنا کہ جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا, تو موت موت اور موت, ایک ایسا انسانی زندگی کا اسٹیج ہے یا فیز ہے کہ جس کا ہر ایک کو سامنا کرنا, اور کبھی ہم بھول جائیں تو ریمائنڈر کے ذریعے ہمیں یہ میسج یاد دلایا جاتا, وہ ریمائنڈر کیا ہے؟ ہمارے دوستوں کی موت, ہمارے پیاروں کی موت, ہمارے رشتہ داروں کی موت, ہمارے سامنے مسلسل لوگوں کا اس دنیا سے جانا, جو اس دنیا سے جا رہا ہے اس کے لیے یہ موت ہے, اور جو اس دنیا میں اس وقت موجود ہے اس کے لیے یہ ایک وارننگ ہے, یہ ایک اس کو الرٹ کرنا ہے, یہ اس کے لیے ایک ریمائنڈر کہ اس کی موت, کیا تم نے اپنی موت کو یاد کیا کہ نہیں کیا؟ اور یہی وہ میسج جو قرآن کریم کی اس آیت میں دیا گیا ہے کہ جو آئے ہر مسلمان کی زبان پر موت, کسی کی موت کی خبر سن کے خود بخود آ جاتی ہے. اسلام کے یہ دو احکامات ایسے ہیں کہ ایٹ لیسٹ اب تک, ہماری نیکسٹ جنریشن کیا ہوگی وہ ہمیں اندازہ نہیں, لیکن اب تک یہ اسلام کے دو احکام اس طرح سے ہمارے جینز میں ہیں کہ بغیر سوچے سمجھے ہم اس پہ عمل کر دیتے ہیں. نمبر ایک, جب کسی مسلمان سے ملاقات ہوتی ہے تو السلام علیکم, سلام کے الفاظ مختلف ہیں لیکن سلام زبان پہ آنا, یہ میں نے دیکھا ہے کہ اب یا اسپیشلی یہاں پہ اس کا رواج کم ہوتا جا رہا, یعنی سلام کرنا اسلام میں مستحب ہے, اس کا جواب تو واجب, اور اتنا اہم واجب ہے کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کے بیچ میں کسی نے آپ کو سلام کیا تو آپ پر اسی نماز کو وہیں روک کر اس کو جواب دینا واجب. آپ الحمد کا سورہ نماز میں پڑھ رہے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین, کس نے سلام کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم پڑھنے کی اجازت نہیں, رکو, پہلے اس کو جواب دو, اس کے بعد اپنی نماز کو کنٹینیو کرو. کیونکہ میں نے ذرا سا آپ کے بچوں کی حد تک اس بات کو دیکھا کہ نہ سلام کی اتنی اہمیت, چلے وہ واجب نہیں ہے مستحب ہے, لیکن جب سلام ہو جائے تو اس کے جواب کی طرف بھی اتنی توجہ نہیں ہوتی. ہاں کبھی آپ نے نہ سنا ہو ایک الگ بات, خیر ابھی تک جو جنریشن اس وقت میرے سامنے ہے اس کے لیے سلام کوئی نئی چیز نہیں, ایک بڑا مسئلہ جس سے ہم کو فیس کرنا ہوتا, اسپیشلی جو آج کا ٹاپک بن رہا وہ یہ بھی کہ جب بھی کوئی حکم اسلام لوگوں کو پہنچائیے فوراً اعتراض ہو جاتا ہے, یہ بات آپ کہاں سے لے کے آ گئے, اس کا ریفرنس کیا, اور آخر کا جملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے تو آج تک اس کو نہیں سنا. تکلیف کا مسئلہ جب انقلاب اسلامی ایران کے بعد بار بار ریپیٹ ہوا تو پہلا اعتراض یہ تھا ہم نے تو آج تک نہیں سنا. خمس کا مسئلہ جب اپنی پوری شدت کے ساتھ لوگوں کے سامنے آیا, پہلا سوال یہی تھا ہم نے تو آج تک نہیں سنا. حجاب کے مسئلے کی ڈیٹیل جب سامنے آئی، حجاب تو بہرحال ذہنوں میں ہے لیکن جب اس کی ڈیٹیل سامنے آئی کہ کزن سے بھی حجاب کرنا ہے اور کمیونٹی کے مردوں سے بھی حجاب کرنا ہے اور بھائی بہن کہنے سے حجاب ختم نہیں ہو جاتا، دیور کو بھاوت سے حجاب کرنا ہے، اعتراض ہوا، ہم نے تو آج تک نہیں سنا. داڑھی کا مسئلہ جب سامنے آیا تب لوگوں کو یہی اعتراض تھا. بہت 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 اگر کسی اس مسئلے کو مانا تو یہ کہہ کر مانا کہ داڑھی تو سنت رسول، یہ واجب کہاں سے ہو گیا؟ اور یہ میوزک کا مسئلہ آ رہا ہے مسئلہ. تو خلاصہ یہ کہ پہلے سے ہم لوگ مینٹلی پریپئرڈ بھی ہوتے ہیں کہ یہ ضرور ریئیکشن ہوگا مجمع کا کہ ہم نے آج تک اس کو نہیں سنا. لیکن سلام کا مسئلہ بتائیے تو کبھی آج تک کسی نے کہا یہ کہاں سے آپ ایک مسئلہ لے کے آ گئے کہ سلام اسلام میں، ہم نے آج تک نہیں سنا، ہر ایک نے سنا. لیکن خود سلام اتنا بڑا اسلام کا ایک میسج، عادت میں آ گیا ہے نا، رسم و رواج میں آ گیا ہے نا، ٹریڈیشن بن گیا ہے نا. سلام کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں گے وہ کتنا بڑا ایک میسج، لیکن آج کے لیے نہیں. آج عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے تھوڑا سا میں موت کا تذکرہ کر رہا ہوں، اصل ٹاپک اس سے متاثر نہیں ہونا چاہیے. کبھی آئے گی اس پر بھی بحث جب یہ ٹاپک ختم ہو جائیں گے، اس کے بعد جو عام مجلسیں شروع ہوں گی. اور دوسرا یہ حکم کہ جیسے ہی کسی کے مرنے کی خبر سنو فوراً کہو انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمارے ہاں اس طرح سے یہ جینز میں آ گیا کہ جیسے ہی کسی نے موت کی خبر دی، نہ ہم نے یہ پوچھا کہ بھائی وہ کیسے مرے، کیا ہو گیا، کل تو ہمارے ساتھ تھے، نہ یہ پوچھا کہ نماز جنازہ کب ہے، نہ یہ پوچھا کہ مجھے پہلا جملہ آتا انا للہ، باقی ڈیٹیل بعد میں. اور آج تک کسی نے نہیں پوچھا کہ یہ آپ لوگ انا للہ کیوں کہتے ہیں، اس کا ریفرنس دیجیے. نہیں، انا للہ یہ بھی ایک کمپلیٹ میسج ہے موت کے حوالے سے. اب دیکھیے عربی لوگوں کو نہیں آتی مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ کامن سینس کے ذریعے سے آدمی اس کو سمجھتا. ہمیشہ موت کے موقع پر انا للہ کہا جاتا تو ذرا سا ایک ذہن میں اتنا کنسپٹ تو آ گیا کہ اس کا کوئی تعلق موت سے ہوگا. لیکن عجیب بات یہ کہ انا للہ ہم ہمیشہ اس وقت کہتے ہیں جب کسی اور کی موت کی خبر ملے، دو رشتہ دار، کوئی ساتھی، کوئی گھر والا. لیکن انا للہ ہم کسی دوسرے کے مرنے کی خبر جب نیوز آتی ہے پھر کہتے ہیں، انا للہ میں دوسرے کی موت کا ذکر ہی نہیں، اپنی موت کا ذکر. انا للہ کا ترجمہ یہ، ہم کو خبر ملی فلاں صاحب کا انتقال ہو گئے، وہ ایک امریکہ میں تھے یا انگلینڈ میں تھے یا انڈیا میں تھے، ایک پاکستان میں تھے جاننے والے، ہم نے کہا انا للہ. کامن سینس کہتی ہے کہ اس کا ترجمہ ہونا چاہیے کہ وہ آدمی اللہ کی طرف چلا گیا. نہیں، موت اس کی ہوئی، نیوز اس کی موت کی آئی، ہم نے کہا انا للہ، ہم اللہ کی طرف آئے ہیں، ایک دن ہمیں مر کے اللہ کی طرف جانا. موت اس کی ہے، یاد کیا جا رہا ہے اپنی موت کو. ہر موت کے حوالے سے یہ اسلام کا پہلا حکم ہے ہمارے لیے. چنانچہ عربی میں تو ہم اس حکم پہ عمل کر لیتے ہیں کہ انا للہ کہتے ہیں. جن کو ذرا سی عربی آتی ان کے لیے میں یہ عرض کروں کہ اصل میں ہونا چاہیے انہ للہ و انہ الیہ راجعون. وہ بیچارہ جو دنیا سے گیا، ٹھیک، وہ اللہ کی طرف سے آیا تھا، وہ اللہ کی طرف گیا، وہ کا لفظ نہیں ہے، ہم اپنی بات ہو رہی. کیونکہ ہر موت ہمارے لیے ایک وارننگ، ہر موت ہمیں الرٹ کرنے کا ایک طریقہ، ہر موت ہمارے لیے ایک ریمائنڈر کہ آپ سوچ کے زندگی گزار رہے ہو. کیا اسے مرنا ہے، تمہیں نہیں مرنا. اگر انسان ہر موت کے موقع پر، ہر موت کی خبر پہ اپنی موت کو یاد کر لیا کرے تو شاید پھر اتنی آسانی کے ساتھ گناہ نہ کرے. شاید. بہرحال موت کو بار بار یاد کرایا گیا مگر میرے مولا کا خطبہ گیا. ہمارے یہاں مولا کے خطبات، جو مولا کے خطبے ہیں ان کا ایک ہی کلیکشن بہت مشہور ہے، نہج البلاغہ. جبکہ یہ تو کچھ بھی نہیں، عربی میں مستدرک نہج البلاغہ ایک عالم نے تیار کرنا یا کمپائل کرنا شروع کی، وہ خطبے جو نہج البلاغہ میں نہیں، 15 سے زیادہ اس کی والیوم تیار ہو چکی ہیں اور اب تک وہ کتاب انکمپلیٹ. وہ تو بہت ہی مختصر فقط ایک جھلک ہے مولا کے علم کی. یہی وجہ کہ مولا کے دو بہت ہی مشہور خطبے جو میڈیکل والے خطبے کہلاتے ہیں وہ اس میں نہیں. ایک مولا کا وہ خطبہ جس میں مولا بغیر نقطے والے الفاظ استعمال کیے ہیں. اب لوگ کیونکہ عربی اسکرپٹ سے ناواقف ہوتے جا رہے ہیں اس لیے یہ چیز سمجھنا ذرا مشکل ہے، اور ٹائم میرے پاس نہیں ہے, میں سمجھانا بھی نہیں چاہتا ہوں. اور دوسرا میرے مولا کا وہ خطبہ کہ ایک مرتبہ کچھ عرب کے فصیح و بلیغ اہل زبان بیٹھے تھے, اور یہ بات ہو رہی تھی کہ عربی زبان ایک ایسی زبان کہ آدمی ایک سنڈ ہی کہہ سکتا جس میں عربی کا پہلا لیٹر الف نہ آیا. میرے مولا مسکرائے, کہا تم نے بہت بڑا دعویٰ کر دیا, اپنے بارے میں کہہ سکتے ایسا ایک جملہ نہیں کہہ سکتے, مگر سب کے بارے میں کہنا اسی وقت جسے عربی میں ارتجالن کہتے ہیں, اردو میں فی البدی کہتے ہیں, مولا پورا وہ خطبہ دیا جس میں اول سے آخر تک کوئی لفظ الف استعمال نہیں ہوا, خطبہ مونقہ, معجزے والا خطبہ. یہ دوسری بات ہے کہ اس پورے خطبے کا ٹاپک بھی میرے مولا نے موت رکھی, موت کیا ہے, ملک الموت کیا ہے, قبر کیا ہے, جنت کیا ہے, جہنم کیا ہے. لیکن بہار نہج البلاغہ میں یہ دونوں خطبے نہیں. تو نہج البلاغہ جو ہے وہ تو بہت ہی مختصر, فقط ایک چھوٹا سا ایک نمونہ ہے, ماڈل ہے میرے مولا کے علم کا. تو مولا کا ایک خطبہ اور موت کے حوالے سے بہت مشہور ہے کہ انما بعد الموت اشد من الموت. کیا انسانوں تم کیا سمجھ رہے ہو, موت کوئی مشکل چیز نہیں ہے, موت کے بعد کے جو اسٹیجز ہیں جو فشار قبر سے شروع ہو کے پورے صراط تک پہنچتے ہیں وہ زیادہ مشکل ہے. اصل وہ چیز مرنا ایک انسانی زندگی کا ایسا فیز ہے جس سے ہر ایک کو گزرنا, اور یہ ایسا ہی ہے کہ آپ نے پاکستان سے سوٹ کیس اٹھایا اور آسٹریلیا آ گئے, ہندوستان سے سوٹ کیس اٹھایا اور میلبرن آ گئے, لیکن اصل مسئلہ اصل مرحلہ اس کے بعد, یعنی جو موت کو اتنا زیادہ یاد دلایا جا رہا, اس کا ریمائنڈر جو بھیجا جا رہا وہ موت کے لیے نہیں ہے, موت کے بعد کے اسٹیج کے لیے. موت کے بعد کا اسٹیج کیا, بہت ہی مختصر ایک حدیث, اور اس حدیث سے پھر میں اپنے آج کے ٹاپک پہ آ رہا ہوں. صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی انسان مرتا, جیسے ہی کسی کے مرنے کی خبر پھیلتی, ٹھیک اسی وقت عین اسی موومنٹ دو بالکل ڈیفرنٹ ٹائپ کے کامنٹس اس کے بارے میں پاس کیے جاتے ہیں. جیسے ہی کسی کے مرنے کی خبر ملی, ایسا دنیا میں اکثر ہوتا رہتا, کھیل ہو رہے ہیں مثلا دو ٹیمیں حصہ لے رہی, ایک ٹیم جیتی ایک ٹیم ہاری, جیسے ہی جیتنے والی ٹیم کی خبر پھیلی جو اس ملک کے رہنے والے وہ خوش ہو جائیں گے, جو اس کے اگینسٹ وہ غمگین ہو جائیں گے. تو ایسا بہت ہوتا ہے. مولا نے فرمایا چھٹے امام نے کہ جیسے ہی کسی کے مرنے کی خبر پھیلی دو قسم کے کامنٹس پاس ہوتے ہیں, ایک اس دنیا والے کہتے ہیں, ایک اس دنیا والے کہتے ہیں. اس دنیا سے مطلب فرشتے, ملائکہ, اینجل. اب مرنے والے کے بہت قریبی رشتے داروں کی بات نہیں ہو رہی کہ بھائی مرا تو بہن, بہن مری تو بھائی, باپ مرا تو بیٹا, لیکن باقی جو رشتے دار ہیں گھر والے. کیا تھا جیسے کسی مرنے کی خبر آئی پہلا سوال یہ ہوتا ہے کیا چھوڑ کر گیا, لیکن عین اسی موومنٹ میں فرشتے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو مرنے والا دنیا سے رخصت ہوا یہ بتاؤ یہ لے کے کیا آ رہا. یہ اگر جملہ ذہن میں تازہ رہے کہ جیسے ہی اس دنیا سے جاؤ گے پہلا سوال تم سے یہ ہوگا کہ یہ بتاؤ لے کے کیا آ رہے, لے کے کیا آ رہے, تو پھر یہاں کے عیش و آرام کے لیے آدمی رشتے حرام کی جانب بھی نہیں جائے گا, یہاں تھوڑا اپنا ٹائم پاس کرنے کے لیے آدمی میوزک کی جانب بھی نہیں جائے گا, یہاں تھوڑا اپنے آپ کو بہت ہی اسمارٹ دکھانے کے لیے داڑھی شیو کرنے کی جانب بھی نہیں جائے گا, یہاں پہ اپنے چادر یا حجاب کو گوشت سمجھ کے بھی حجابی کی جانب بھی نہیں جائے گا. کوئی بھی انسان اگر اسے یہ میسج یاد رہے کہ ٹھیک وہ ٹائم جس وقت ہم اس دنیا سے چلے, ہم نے اس دنیا کو چھوڑا, دنیا والے چاہے کہہ رہے ہو کہ مکان کیسا تھا, گاڑی کیسی تھی, بینک بیلنس کتنے تھے, اولاد کو کتنا پڑھایا لکھایا, بیٹیوں کی کہاں شادی کی, لیکن وہ دنیا میں اس میں سے کوئی چیز ڈسکس نہیں ہو رہی. وہاں تو صرف ایک سوال ہے کہ کیا لے کے آئے, اور اسی سوال کو میرے اس مظلوم امام نے اتنا زیادہ واضح کر دیا. دیکھیے چھٹے امام نے کہا نا کہ فرشتوں نے ایک دوسرے سے کیا پوچھا, لیکن اب اس کی اتنی ڈیٹیل اس مظلوم امام نے بتا دی کہ اپنی قوم کی ایک ٹریجڈی آپ کے سامنے پیش کرو. اس ممبر پر سب سے زیادہ جس امام کا تذکرہ ہوتا ہے وہ ہمارے چوتھے امام. ریزن بظاہر مولا علی کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہے, لیکن نہیں, سال میں کچھ ایسی تاریخیں آتی کہ جس میں صرف غم کا بیان ہوتا ہے, فضائل یا پہلی تقریر نہیں ہوتی, عاشور کی مجلسیں ہوتی ہیں کچھ اور,
تو مسائب تو ہر مجلس کا حصہ، مجلس بغیر مسائب کے نہیں ہو سکتی ہے، بغیر سیرت اور فضائل کے ہو سکتی، لیکن مسائب میں امام حسین کا ذکر تو 10 دن ہے، باقی ریمیننگ 58 دن تو چوتھے امام کا تذکرہ. تو ایک مومن اپنی زندگی میں سب سے زیادہ چوتھے امام کا تذکرہ سنا، مگر پوچھ لیجئے کسی مومن سے کہ چوتھے امام کی صرف 5 حدیثیں ہمیں سنا دو. کربلا کے مصائب سے ہٹ کر ان کی 5 حدیثیں جن کا نام تم نے سب سے زیادہ سنا، اور ہماری ساری زندگی کی عزاداری کا مقصد یہی ہے کہ چوتھے امام کو ان کے گھر والوں کو پرسہ دے. ایک حدیث آج سن لیجیے، چوتھے امام کے حوالے سے جب حدیث آتی ہے میں یہ یاد دلا دیتا ہوں کہ یہ حدیث یہ سمجھ کے یاد کر لیجئے کہ چوتھے امام کا ایک فرمان ہم یاد کر رہے ہیں. بڑی عجیب حدیث. میں نے حدیث کو عجیب کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ جیسا آپ نے مسجد کے شروع میں سنا کہ عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ آدمی یہ کہہ دیتا ہے کہ بھائی میں نے فلاں حدیث نہیں سنی، مجھے نہیں پتا، تقلید و خمس و حجاب و دوسری چیز وہ سمجھ میں آتا. لیکن یہ کیا بات ہو کہ ایک ہی حدیث کا آدھا حصہ سنے اور آدھا نہ سنے؟ بھائی یا تو پورا میسج سنا یا کچھ نہ سنا. یہ آدھا آدھا جو کیا یہ تو بتا رہا ہے کہ اس کے اندر کسی پولیٹکس کا دخل ہے. وہ سن لیجئے حدیث. میرا چوتھا امام فرماتا ہے، شیخ عباس قمی نے منازل الاخرہ نامی کتاب میں یہ حدیث نقل کی. منازل الاخرہ موت کے ٹاپک پر ہماری یعنی شیعہ کی ون آف دا بیسٹ بک. انگلش میں ٹرانسلیشن ہے، اردو بھی ہے، گجراتی بھی ہے، اوریجنل کتاب تو عربی میں ہے اور فارسی بھی. اس میں یہ حدیث کوٹ کی. جب موت کا ٹاپک کبھی بنے گا تو ڈیٹیل اس وقت آئے گی، لیکن ٹاپک جب بھی بنے گا اس کا پہلے سے اعلان نہیں ہوگا، ورنہ سوائے میرے اور مائک ٹھیک کرنے والوں کے اور کون ہوگا. تو خلاصہ یہ کہ میرا چوتھا امام فرماتا ہے کہ جب کوئی بھی انسان قبر میں جاتا، کوئی بھی انسان، مومن ہو کہ منافق ہو، کہ مسلم ہو کہ کافر ہو، کہ موحد ہو کہ مشرک ہو، متقی ہو کہ فاسق ہو، اچھا ہو کہ برا ہو، ملائکہ آ کر اس سے 6 سوال کرتے ہیں، اور یہی 6 سوال اس تلقین میں ریپیٹ ہوتے ہیں جو ہر مرنے والے کا کندھا جھنجھوڑ کے اسے قبر میں سنائی جاتی ہے. کیا ہر ایک کو معلوم کہ 6 سوال ملائکہ کرتے؟ ایک ہی حدیث ہے، پہلا حصہ بچے بچے کو پتا ہے کہ پوچھتے ہیں من رب و کا ومن نبی و کا ومن امام و کا وما دین و کا وما قبلۃ و کا وما کتاب. تیرا رب کون، تیرا نبی کون، تیرے امام کون، تیرا دین کیا، تیری کتاب کیا، تیرا قبلہ کیا. ٹھیک، یہاں تک ہر ایک کو یاد ہے. یہی ایک ہی حدیث ہے، سیم اس کا دوسرا حصہ سن. چوتھے امام فرماتے ہیں کہ جس نے ان میں سے 1 سوال کے جواب میں بھی نیگیٹو ریپلائی دیا یا کہا مجھے نہیں پتا، وہیں پہ چیپٹر کلوز، اس کا عذاب وہیں سے شروع ہو گیا. مگر جو اس میں کامیاب ہو گیا، پاس ہو گیا، ہر سوال کا جواب اس کو یاد ہے، اس سے 3 اور سوال کیے جاتے ہیں. قبر میں ٹوٹل 9 سوال ہے، 6 نہیں. 6 اس لیے زیادہ مشہور ہو گئے کہ 6 سوال ہر انسان سے ہوں گے، لیکن باقی 3 سوال اسپیشلی مومن سے ہوں گے، کیونکہ وہی مومن وہ واحد انسان ہے جو 6 کے 6 کا جواب دے گا. تو یہ اور بہت انٹرسٹنگ بات ہو کہ جو سوال اسپیشلی مومن کے لیے وہی مومن کو یاد نہیں، اور ایک ہی حدیث کا آدھا حصہ وہ بھول گیا، مگر وہ جو 3 سوال آپ سنیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ ذرا انسان انٹینشنلی بھولا. کبھی تو آدمی بھول جاتا ہے نا، وہ واقعا اس کی غلطی نہیں ہوتی، جان بوجھ کے بھولا. آپ کسی جگہ کو اوائڈ کرنا چاہیں نا، آپ کہہ دیں گے میں مجھے یاد نہیں رہا اس لیے میں اس دن نہیں آیا. امام فرماتے پہلا سوال یہ ہوگا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے اپنی جوانی کیسے گزاری ہے. قبر میں سوال ہو رہا موت کے فوراً بعد جو پہلی رات، یہ تو وہی سوال ہے جواب ہے، میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا تھا. جو قبر کے اندر 2 فرشتے آ کے سوال کرتے ہیں، منکر و نکیر، سوال یہ ہے جوانی کہاں گزاری، بڑھاپے کی عبادت بھی اللہ کو بہت پسند، مگر سراسر اس عبادت کے اندر ایک پہلو یہ ہے کہ جب گناہ کرنے کی طاقت ہی نہ رہی تب ہم آ کے بیٹھ گئے مصلے پر. ہو سکتا ہے کہ اس وقت بھی اس کی نیت بالکل ٹھیک ہو، لیکن جیسا کہ نہج البلاغہ کے آخر میں میرے مولا نے فرمایا کہ بعض لوگ، یہ نہج البلاغہ کے آخر میں میرے مولا کا فرمان، بعض لوگ اس لیے متقی بن جاتے ہیں کہ ان کے حالات ان کا ساتھ نہیں دیتے، یعنی अगर एक अंधा आदमी आकर कह दे कि देखिए मैं कितनी एहतियात करता हूं, मैं किसी नामहरम को देखता ही नहीं, भाई तुम देख सकते कहां हो जो तुम कह रहे हो कि नहीं देखता हूं। और एक बहरा आदमी आकर कह दे कि भाई मुझे आप क्रेडिट दीजिए, मैं कोई गाना नहीं सुनता हूं। अरे भाई तुम सुनना भी चाहो तो कैसे सुन सकते हो। और एक गूंगा आदमी आकर कह दे कि मैंने ना कभी किसी की गीबत की है ना झूठ बोला, भाई तुम्हारा इम्तिहान गीबत नहीं है जो तुम बोल ही नहीं सकते, तुम्हारा इम्तिहान गाना। वो कहे एक गुना मैं नहीं कर रहा हूं, एक गुना अल्लाह माफ कर देगा, गाने सुनता हूं गीबत नहीं कर रहा हूं, कोई क्रेडिट तो नहीं जा रहा। ये मेरे मौला का फरमान है नहजुल बलागा के आखिर में। जैसे बहुत से लोगों के पास जब पैसा नहीं होता तो वो पैसे वालों के बुरे आमाल को देखते हैं और कहते हैं देखा हम ये गुनाह नहीं करते, वो शराब पीता है, वो मिक्स गैदरिंग में जाता है, वो आराम कमाता। अभी तुम्हारा ये इम्तिहान नहीं, तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है, शराब कहां से खरीदोगे। तुम्हारा इम्तिहान उस वक्त बनेगा जब अल्लाह इस हैसियत में तुम्हें रखे और फिर तुम इस गुनाह से बच के दिखा दो। ये नहजुल बलागा में मेरे मौला का फकरा, यही कब्र का पहला सवाल स्पेशली मोमिन के लिए। जवानी कहां गुजारी जब गुनाह की ताकत थी, जब गुनाह का दिल चाह रहा था, जब शैतान का कंट्रोल ज्यादा था। अगर फिर मैं अर्ज कर दूं कि अगर सच्ची नीयत के साथ बुढ़ापे में भी आदमी तौबा करे तो कबूल, मगर जो सवाब जवानी की इबादत का है वो सवाब बुढ़ापे की इबादत का नहीं। दूसरा सवाल, मेरा मेन टॉपिक ये नहीं है और मैं देख रहा हूं जरा टाइम ज्यादा गुजर गया, इसलिए इसको शॉर्ट करता हूं। इंशाल्लाह अभी चंद दिन तक तो इसी चीज की वजाहत का रमजान तक मौका मिल जाएगा, फिलहाल इतनी सी बात। दूसरी चीज ये बताओ, वही जो हमारा लास्ट संडे का टॉपिक, सारी जिंदगी जो तुमने पैसा कमाया, जो तुम्हारी अर्निंग थी वो हलाल थी कि हराम, और वो खर्च कैसे हुई हलाल में कि हराम में। ये टॉपिक तो लास्ट संडे गुजर चुका है इसलिए आगे बढ़। अब तीसरी चीज, अल्लाह ने जो नेमतें तुम्हें अता की उसकी डिटेल बताओ कि ये अल्लाह की नेमत अल्लाह के अगेंस्ट इस्तेमाल की गई है कि अल्लाह के रास्ते में इस्तेमाल की गई। अल्लाह नेमत देता, सवाल ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसी की नेमत से हम उसी की मुखालफत करें। खैर छिपिद्दी का शोरबा, हम मुखालफत करें तो अल्लाह का क्या नुकसान। मगर एक सवाल ये कि जो नेमत हमने तुम्हें दी, हमने तुम्हें पैसा दिया, इससे गाने के कैसेट खरीदे जा रहे या घर वालों के रिश्ते हलाल की जरूरत पूरी की जा रही, सवाल ये होता। यही सवाल उनसे भी होगा जो फकत इसलिए बारी नहीं रखते हैं कि उनकी जवानी बुढ़ापे में न बदल जाए और उनका हुस्न जमाल खूबसूरती में न बदल जाए। कि अगर हमने तुम्हें जवानी और खूबसूरती दी, ये नेमत है ना। हाँ, अगर किसी के पास कोई और जीनियन एक्सक्यूज है वो एक अलग चीज, लेकिन अल्लाह सवाल करेगा जो नेमत मैंने तुझे दी, ये मेरी नेमत मेरे रास्ते में इस्तेमाल हुई कि यही मेरे अगेंस्ट इस्तेमाल हो रही। लेकिन हर हर सवाल इतनी डिटेल तकरीर बन सकता है कि मैं यहीं पे इस हदीस तो यहां मुकम्मल हो गई, इसकी तशरीह को छोड़ दू। क्या ये तीन सवाल उनसे होंगे जो अकीदे के इम्तिहान में कामयाब होगा। चौथे इमाम की हदीस है जिनका नाम सबसे ज्यादा हम सुनते हैं, और वो हदीस है जिसका आधा हिस्सा याद है और आधा हिस्सा हम भूल गए। लेकिन जो आधा हिस्सा हम भूले वो इतना इंपॉर्टेंट है कि लग रहा है कि इंटेंशनली हमको बुलाया गया। लेकिन आज का टॉपिक अब शुरू हो जाना चाहिए। तो मौत, जो मरने वाला इस दुनिया से जाता अगर वो साहिब ईमान है तो इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमतें उस पर नाजिल होंगी, जो सारी जिंदगी उसने जिक्र अहले बैत किया इसका बेनिफिट उसको मिलेगा। मगर बाकी रह जाने वाले जो रिमेनिंग मोमिनीन है उन्हें एक मैसेज मिल रहा, तुम अपने लिए भी कोई तैयारी करो, क्योंकि अन्नमा बादल मौत अशद मिनल मौत, मौला का फरमान कि मौत के बाद जो मरहला आ रहा है स्पेशली कब्र का। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये भी इसी खुतबे का अगला फकरा, अन्नमा बादल मौत अशद मिनल मौत इन्नल कब्र इम्मा रौज़तुन मिन रियाज़िल जन्नत हुफ्रतुन मिन हुफूरिन नार। मौत के बाद का स्टेज मौत से ज्यादा मुश्किल, क्योंकि कब्र वो चीज जो किसी के लिए जन्नत के बाग में से एक बाग बनेगी और किसी के लिए जहन्नम के अजाब और गढ़ों में से गढ़ा साबित होगी। लेकिन कब्र के हवाले से सबसे ज्यादा जिन चंद गुनाहों से हमें डराया गया, यानी जो सबसे ज्यादा जल्दी अजाब कब्र लेके आते हैं, उनमें से एक गुनाह का नाम है वैना और दूसरे गुनाह का नाम है म्यूजिक। یہ دو الگ الگ چیزیں. سب سے زیادہ اب یہ میں میوزک غلط کہہ گیا, میں پہلے اپنے عربی اصطلاحات کے سامنے پیش کروں. قبر کے حوالے سے ویسے تو آپ نے سنا نا کہ ایک ایک عمل کے بارے میں سوال ہوگا, مگر سب سے زیادہ کچھ گناہ ایسے کہ ہمیں ڈرایا گیا یعنی وارننگ دی گئی, جیسے طبیب اور ڈاکٹر بتاتا کہ دیکھو اگر تم نے پریکاشن نہ لیا اور یہی تمہارا اسٹائل آف لائف رہا, یہ بیماری ہو سکتی ہے, یہ بیماری ہو سکتی ہے, یہ بیماری ہو سکتی ہے. وہ ایک مہربانی کرتا ہے ہم پر, یہی چہارگاہ معصومین ایک مہربانی ہم پر کر رہے ہیں کہ اگر ہم کو وہ نہ بتائیں اور ہم قبر میں جا کے اس مصیبت میں پھنس جائیں, تو پہلے سے بتا رہے ہیں, وارننگ دے رہے ہیں کہ ہر گناہ قبر کے اندر ایکول عذاب نہیں لاتا. کچھ اسپیسیفائی گناہ ہے, کچھ مخصوص گناہ جن کو زیادہ ایوائڈ کرنا ہے, اس کا ریزن ابھی آ رہا. ان میں سے دو گناہ جو ایک ہی چیز کے دو پارٹ, غنا اور آلات لحف. غنا اس آواز کا نام ہے جو بغیر کسی انسٹرومنٹ کے فقط گلے کی گلے میں مختلف اتار چڑھاؤ کے ذریعے سے خارج کی جاتی ہے یا پیدا کی جاتی ہے. اصلی گانا جو اسلام میں حرام, وہ گانا ہے کہ جس کے اندر کوئی انسٹرومنٹ نہیں ہے, خالی آواز, اس کا انداز, اس کی پچ, اس کا ردم, اس کا اتار چڑھاؤ ویسا ہے کہ جو اسلام نے حرام قرار دیا. اور دوسرا ہے گناہ تو پلے میوزیکل انسٹرومنٹ, آلات لہو و لعب یا آلات غنا کو استعمال کرنا. یہ کیا چیز؟ یہ ہے کہ ہم اپنے گلے سے کوئی آواز نہیں نکال رہے ہیں. ہارمونیم, پیانو, وائلن, گٹار اور اس طرح جتنے میوزیکل انسٹرومنٹ ہیں خالی اس کو چلا رہے ہیں, بجا رہے ہیں. یہ ایک الگ گناہ. اور اگر کبھی وہ گناہ ہو جائے جو زیادہ تر ہمارے یہاں لوگ اسی کو سمجھتے ہیں کہ حرام, کہ ایک سنگر گا رہا اور اس کے ساتھ فزیکل انسٹرومنٹ بجائے جا رہے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں یہ ہے گانا. یہ گانا نہیں ہے, تو گانے کا باپ ہے, یعنی ڈبل گانا ہے. اس میں دو گناہ شامل ہو گئے, یہ دو گناہ ہو گئے. گانا صرف آواز کا نام ہے, خالی فزیکل انسٹرومنٹ وہ الگ حرام, خالی آواز الگ حرام. اور جب ان دونوں کو آپ نے ملا دیا تو یہ دو ڈبل گناہ. تو عام طور پہ جس چیز کو ہمارے یہاں گانا سمجھا جاتا وہ یہی, جو بہت بڑا ایک مس کنسپٹ کہ جی ایسا کیسے نہیں, ایسی فلم ہے جس کے اندر گلوکارہ جا بھی رہی ہے, میوزیکل انسٹرومنٹ چل بھی رہے, تو ہم نے سوچا یہ ہو گیا گانا. نہیں, وہ گانا نہیں ہے, اس میں ڈبل گنا شامل ہو چکا. یعنی اگر خالی وہ اپنے گلے کی آواز کی مدد, کوئی میوزیکل انسٹرومنٹ نہیں, اسی اسٹائل سے گائے جو گانے کا اسٹائل ہوتا ہے, وہ خود اپنی جگہ ایک خراب. کیونکہ جب مسئلہ امام خمینی رضوان اللہ علیہ مرحوم آیت اللہ خوئی موجودہ مراجع میں آیت اللہ سیستانی یا آیت اللہ خامنائی کا آپ دیکھتے, اور اس میں یہ آ جاتا ہے کہ جو عزاداری یا مجلس عزا میں بھی گانا ہے وہ جائز نہیں, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہوگا جب اس کے اندر کوئی میوزیکل انسٹرومنٹ ہے. جی نہیں, ہندوستان کے بعض علماء بہت احتیاط کرتے تھے, سوز خانی کو بھی اوائڈ کرتے تھے. شرن ایسا نہیں, پھر سوال آئے گا کہ جو شاعر حضرات ترنم سے اپنا کلام سناتے ہیں, جو ہر اتوار کو یہاں اس سے پہلے قصیدے وغیرہ پڑھے جاتے ہیں, وہ اس کیٹیگری میں نہیں آتے ہیں. ڈیٹیل ابھی آئے گی. ابھی تو میں نے کہا کہ ٹاپک شروع ہونے سے پہلے یہ کنسپٹ واضح ہو جائے کہ کیا چیز اسلام میں حرام. تو یہ دو الگ الگ حرام ہیں, اور ان دونوں کو ملا دیں تو وہ دوگنا یا دوہرا گناہ ہے وہ پیدا ہوتا ہے. اچھا یہ ہے غنا, لیکن ابھی دیکھیے اسلام نے اس کا کیا کنسپٹ دیا. نہ صرف یہ کہ اس کو خود حرام کہا ہے, بلکہ غنا کے حوالے سے ہمارے پاس حدیث یہ آئی کہ دوسرے گناہوں کے مقابلے میں گانا, میوزیکل انسٹرومنٹ کو پلے کرنا اور سنگنگ دوسرے بہت سارے گناہوں کے مقابلے میں یہ زیادہ خطرناک گناہ اور عذاب قبر کا ون آف دا مین ریزن. پھر اپنا جملہ دہرا لو کہ ہر گناہ عذاب قبر ایک طرح سے نہیں لاتا, جو سخت ترین عذاب لانے والے اس کے اندر غنا. ریزن کیا ہے اس کا؟ واہ, ریزن پہ جانے سے پہلے غنا کے حوالے سے دو اسلام کے ایسے احکامات سن لیے کہ اگر واقعاً آدمی کا کانشیس
اب تک زندہ، تو وہ اس کے بعد جان بوجھ کے تو اس گناہ کی جانب نہیں جائے گا. شرط یہ ہے کہ آدمی کا ضمیر یا کانشیس زندہ. ابھی ابھی سورہ یاسین پڑھا جا رہا تھا، تلاوت کیا جا رہا تھا، سورہ یاسین کی ایک آیت لِجُنذِرَ حَيَّا، اے حبیب ہم نے یہ قرآن اس لیے نازل کیا تاکہ تم ان کو ڈراؤ جو زندہ. کیا مطلب زندہ؟ کبھی مردہ کو بھی احکام سناتے نہیں، لِجُنذِرَ حَيَّا. یہ سورہ یاسین کی آیت ہے اور آخر میں آئی کہ قرآن نازل ہوا زندہ کو ڈراؤ، کیا ہے حبیب تم کو سناؤ. لیکن جن کا کانشیس مر چکا، جو چلتی پھرتی ڈیڈ باڈیز ہیں، جو اتنا زیادہ اس دنیا کے اندر انوالو ہو چکے ہیں، سنیں گے ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے اڑا دیں گے، حبیب تمہارا کلام بھی ان پہ کوئی اثر نہیں کرے گا. اثر اسی پہ کرے گا جس کا اندر ابھی زندہ ایک احساس ہے، اس میں کانشیس ہے اس کے پاس. تو اب انسان اگر مر چکا، ایک تو ہوتی ہے فزیکلی ڈیتھ اور ایک ہوتی ہے ایمانی ڈیتھ. چل رہا ہے، پھر رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، ہم سے زیادہ اچھا کھا پی رہا. ہم تو بہت سارے ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں، مین گیٹ سے واپس آ جاتے ہیں کہ یہ تو حرام لگ رہا ہے، وہ تو سب کھاتا. لیکن یہ زندگی زندگی نہیں، اس کو اسلام نے کہا یہ چلتی پھرتی ڈیڈ باڈی. یہ بھی نہج البلاغہ ہی کا ایک ٹرم ہے، آج نہیں. تو اب کون سی دو چیزیں، ایک قرآن کی آیت، ایک پیغمبر کا فرمان، یہ دو چیزیں سمجھ لیجیے ٹاپک کا انٹروڈکشن بنے. قرآن میں اجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، یہ آیت سنو اے صاحبان ایمان، دو چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا، دونوں کو بالکل برابر رکھا. ایک الرجس من الاوثان، خبردار کبھی بتوں کے قریب نہ جانا، بت پرستی. اور دوسرا قول الزور، گانے کی آواز کے قریب نہ جانا. قول اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، زور. کوئی بھی عربک ڈکشنری اٹھا کے دیکھ لیجیے، موسٹ فیمس ڈکشنری جو کرسچن نے لکھی ہے منجد، اس میں دیکھیے زور معنی میوزک، گانا. قرآن نے کہا دو گناہوں کو سے اپنے آپ کو بچانا، اوائڈ کرنا، ایک بت پرستی سے اور ایک گانے سے. یعنی گانے کا اسٹیٹس قرآن نے اتنا ہائی کیا کہ اس کو بت پرستی کے ایکول کر دیا. جیسے ایک مسلمان کبھی بتوں کی پوجا نہیں کر سکتا، ایتھسٹ بن سکتا ہے کہ میں کسی گاڈ پہ بلیو نہیں کرتا ہوں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ لا الہ الا اللہ کہنے والا بتوں کے آگے جھکے. کا اسی طریقے سے گانا، تمہیں نہیں معلوم کہ اس کی خرابی کیا ہے، اللہ جانتا. اور مزید اسی چیز کو ایکسپلین کیا پیغمبر نے ایک عجیب حدیث کے ذریعے، ریفرنس. حدیث بڑی عجیب ہے تو سوال یہ ریفرنس کہاں سے آپ کو یہ حدیث ملے. شہید دست غیب شیرازی نے ایک کتاب لکھی ہے گناہان کبیرہ، اس کے اندر حدیث بھی ہے، حدیث کے ریفرنس بھی. یہ حدیث آپ کو اس میں ملے گی اوریجنل ورڈنگ کے ساتھ، اوریجنل ریفرنس کے ساتھ. کیا حدیث؟ پیغمبر فرماتے ہیں وہ اس تو اللہ نے مجھے اس دنیا میں بھیجا دو چیزیں ختم کرنے کے لیے، ایک شرک کا خاتمہ کرنے، بتوں کا خاتمہ کرنے، اور دوسرے آلات موسیقی کا خاتمہ کرنے، کہ آگے اس کے بعد دنیا میں یہ سنگنگ رہے. پیغمبر اپنی ساری رسالت کا مقصد اس حدیث کے اندر دو چیزیں بتا رہے ہیں، ایک بتوں کا اختتام، بتوں کا خاتمہ، بت پرستی ختم ہو جائے. اسلام ہر چیز کے ساتھ کمپرومائز کر سکتا ہے لیکن شرک کے ساتھ نہیں. قرآن میں دو جگہ آیت ہے ان اللہ یغفر، اللہ ہر گناہ معاف کرے گا، دون الشرک سوائے شرک. مگر قرآن کی اس آیت میں بھی جس کی میں نے تلاوت کی، پیغمبر کے اس فرمان میں بھی جس کا میں نے ریفرنس دیا، گانے کے گناہ کو بت پرستی کے ساتھ قرار دیا گیا. کوئی ریزن ہوگا، اسلام ریزننگ کا مطلب، کامن سینس کے خلاف والی بات نہیں کہتا. ہمیں نہیں معلوم کہ اس کے نقصانات کیا، اس لیے ہم بت پرستی کو بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں، اسے گناہ ہی نہیں سمجھتے. مگر ہمارا رحمان و رحیم خدا ہمیں اپنے بارے میں اتنی فکر نہیں ہے جتنی خدا کو ہمارے بارے میں فکر، وہ پریشان. اتنے بڑے گناہ کی جانب جا رہے ہیں. اب آئیے ون آف دا مین ریزن کہ بت پرستی کے ساتھ گانے کو اس کے ایکول کیوں رکھا ہے. دو فرمان میں نے پیش کیے، خدا کا فرمان قرآن سے، ایک پیغمبر خدا کا فرمان اس حدیث سے جس میں اپنی ساری رسالت کا مقصد یہ بتایا اس لیے میں اس دنیا میں آیا ہوں.
اب آئیے ایک حدیث اور سنیے جو اس کا ایک مین ریزن بتاتی ہے. ان الغنا ینبت النفاق, اس معصوم کی حدیث ہے جس کا لقب ہے صادق, یعنی صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام. کیا دشمنان اہل بیت تک جس کو صادق کہیں, کوئی مومن اس امام کی سچائی میں شک کر سکتا؟ وہ امام فرما رہے. اور یہاں بھی وہی سوال کہ یہ حدیث کس کتاب میں, گناہان کبیرہ میں حدیث کی یہ ورڈنگ بھی ہے جو میں پڑھ رہا ہوں, اور اوریجنل سورس کا نام بھی ہے. ان الغنا ینبت النفاق کما ینبت الماء الزرع. سنو, غنا یعنی گانا بجانا ایک اتنی بڑی خرابی کہ یہ میوزک, یہ سنگنگ, یہ مومن کے دل میں بھی نفاق کو پیدا کرتی. ہپوکریسی بدترین گناہوں میں سے ایک. کہا ایک مومن ہے, منافق نہیں ہے, ہپوکریٹ نہیں ہے, مگر گانا وہ چیز کہ یہ دلوں میں یم بٹو گرو اگانا پیدا کرنا, اس طرح سے نفاق کو پیدا کرتی. کما یم بتل ما اس گھر, جیسے اگر آسمان سے بارش گرے زمین, بظاہر اس میں کوئی چیز بھی نہیں ہے لیکن یہ بارش گرے گی تو خود بخود گراس نکلے گی, گھاس نکلے گی, ضرورت بھی نہیں ہے کہ بیج بویا جائے. جس طرح سے بارش جہاں پہ مسلسل گرتی خود بخود وہاں گرندی آ جاتی ہے, سبزہ آ جاتا ہے خود بخود. کا اسی طرح سے گانے کی آواز اگر مسلسل کان میں پڑتی رہے تو خود بخود نفاق پیدا ہوتا. مومن کو بھی نہیں پتا کہ کیسے میں ٹرن ہو رہا ہوں. اور یہ خرابی مومن کو منافق بنا دیتی. اور اس کی مزید تشریح باتیں بہت ساری ہیں, مجھے تو کچھ مسائل بھی بتانا تھے, پھر رسالہ ثواب کی مجلس ہے تو غم کا بیان بھی ہے. ذرا صاحب میں اختتام کی جانب چل رہا ہوں, لیکن اس کی ایک تشریح سنی. ویسے میری معلومات کے مطابق اس مجمع میں میڈیکل ڈاکٹر تو نہیں, لیکن اس ماحول میں آپ رہتے ہیں تو اتنا زیادہ آپ نے یہ چیز سن لی کہ چاہے آپ میڈیکل سائنس کے ماہر ہوں کہ نہ ہو, لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس وقت اگر کیس پہ تھوڑا کنٹرول تو ہو گیا ہے ویسٹ میں, لیکن خطرناک ترین بیماریوں میں بیماری ایڈس مانی جاتی تھی اور مانی جاتی ہے. ابھی بھی بہت سارے ایسے ممالک ہیں جو ایڈس کے مریض کو سٹیزن شپ تو دور کی بات ہے, ویزا بھی نہیں دیا کرتے. حتیٰ یہ کہ بہت سے مسلمان ملک بھی اتنا زیادہ یہ چیز کو پروپیگیٹ کیا گیا کہ وہ کانشیس ہو گئے ایڈس. مگر ہر پڑھا لکھا انسان جانتا کہ ایڈس کوئی بیماری نہیں. جو کراچی کے اندر ہم لوگوں نے ایک زمانے میں اسپیکر شائع کرائے تھے, کہیں کہیں نظر بھی آ جاتے ہیں کہ غنا یا گانا یا میوزک اسلام کا ایڈس ہے. وہ ایک خالی ایسا نہیں تھا کہ کچھ لفظ چل پڑتے ہیں, نہیں, ایک بیک گراؤنڈ. ایڈس کے بارے میں ہر ایک کو پتا ہے کہ ایڈس کوئی بیماری نہیں. ایڈس فقط اس چیز کا نام کہ اللہ نے ہر انسان کے جسم بیماریوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ڈیفنس پاور یا ریزسٹنس پاور بنائی. ایڈس اس ڈیفنس پاور یا ریزسٹنس پاور کو ختم کر دیتا, جس کا ریزلٹ یہ نکلتا ہے کہ پھر چھوٹی سی بیماری, ذرا سا بخار اور نزلہ, وہ بھی آدمی کو موت کے گھاٹ اتار دیتا. ورنہ دنیا میں کتنی ہی ایسی بیماریاں جو ہر وقت ہم پہ اٹیک کر رہی ہیں, ہمیں بھی نہیں پتا. ہماری باڈی کا اپنا جو سسٹم ہے جو خون کے اندر سفید ذرے وغیرہ ڈیٹیل ہو جائے اور اہم اس کی موومنٹ میں اس کی آرمی کو ختم کر دیا جائے, آرمی کا خاتمہ ایک اعلان ہو جائے کہ ہم اپنی آرمی کو آج تک چھوڑ دیتے تو کیا ہوگا؟ چھوٹے سے چھوٹا ملک بھی آ کے اس پہ قبضہ کر لے گا. 1967 کی عرب اسرائیل وار, کہا یہ جاتا کہ اسرائیل اتنی تیزی سے اس لیے کامیاب ہوا کہ اس نے پہلا اٹیک مصر کی اس ایئر فورس پہ کیا جس کے سارے جہاز قاہرہ کے ایئرپورٹ پہ کھڑے تھے. ود ان ہاف این آور ایئر فورس کا خاتمہ ہو گیا اور بس اسی مومنٹ ایک طرح سے جنگ ختم ہو. مصر کوئی اس کے پاس شیلٹر نہ رہا ایئر ریٹ سے بچنے کا. تو یہی ایڈس, اور یہی چیز اسلام کے اعتبار سے گانا خود ایک گناہ نہیں, ایک گناہ تو ہے لیکن اکیلا نہیں. مسلسل گانا سننا ہر آدمی کے ضمیر میں, ہر آدمی کے کانشیس میں اللہ ایک ایسی صلاحیت رکھی ہے کہ جب گناہ کے قریب جاتا تو اندر سے اس کا کانشیس ذرا اس کو بتاتا. اب رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ 10 مرتبہ ہم کو گناہ کرنا تو 4 مرتبہ ہم اپنے اندر کی وارننگ کی وجہ سے رک جاتے ہیں, چلے 6 گناہ ہوگا. گانا مسلسل سنو تو آدمی اتنا بے شرم، اتنا بے حیا، اتنا بے غیرت، ضمیر اس طرح سے مر جاتا ہے کہ پھر ہر گناہ چھوٹے سے چھوٹا جس کی ضرورت بھی نہیں وہ بھی وہ کر لے گا. وہ اندر سے اس کی وہ ڈیفنس پاور، وہ ریزسٹنس پاور گناہوں کے خلاف ختم ہو جاتی ہے. یہی امام نے فرمایا، یہی مین ریزن جو پیغمبر نے کہا میں دنیا سے گانے کو ختم کرنے بھیجا گیا. اصل ورڈنگ یہ ہونی چاہیے اور ہے بھی یہی کہ میں دنیا سے گناہ ختم کرنے بھیجا گیا ہوں. لیکن لپ دا ایون ان دا برڈ، پہلے جڑ کو کاٹو. اگر گانے کا سلسلہ ختم نہ ہوا، ایک ایک دو دو چار چار گناہ رسول بتاتے رہے، ہم نے پیغمبر کا خطبہ سنا آج گناہ نہیں کیا لیکن گانا سنو کل پھر کر لیں، پیغمبر نے جو چیز ہی ختم کر دی.